بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، اصلاح نفس کے بارے میں عرض کیا جا رہا تھا، کل پہلا درس تھا، اس میں معمولات یومیہ سے یہ بتایا گیا کہ اعمال باطنہ بنیاد ہیں تمام اعمال ظاہرہ، اور جس طرح سے ظاہری اعمال میں فرض اور واجب اور مستحبات ہوتے ہیں اور حرام اور حلال، اسی طرح سے باطنی اعمال میں جس طرح سے ظاہری اعمال قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ویسے ہی باطنی اعمال بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. اور یہ جو راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ، طریق یا سلوک یا جو چاہیں آپ کہہ لیں تصوف، تو مطلب یہی ہے کہ اس راستے پہ بندہ چلے جس سے اعمال باطنہ یعنی سوچ بالکل ٹھیک ہو جائے. جب سوچ یا اعمال باطنہ ٹھیک ہو جائے گی تو دوسرے سارے اعمال خود ٹھیک ہو جائیں گے. جب کسی کے اعمال خراب ہو تو سمجھ لیجئے اس کی سوچ خراب. تو یہ تھا خلاصہ کل کے درس کا، اور اس میں مثالیں ہیں، شکر ہے مثلا باطنی عمل ہے، اور بخل اور حسد اور فکر وغیرہ باطنی حرام اعمال ہیں. یہ سب کی تفصیل دفتر رکھتا عرض کی جائے گی. سب سے پہلے یہ جب اس طریق کو طے کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ارادہ کرنا پڑے گا. ارادہ کر کے آدمی داخل ہو سکتا ہے. جو لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ سالک کہلاتے ہیں، وہ اس طریق پہ چلتے ہیں. طریق پہ چلنا کیا ہے؟ بس صرف اتنی سی بات ہے کہ گناہ سے نجات حاصل کرنا ہے، ظاہری اور باطنی. اس کے لیے سب سے زیادہ زور باطنی گناہوں پہ جائے. باطنی گناہ چھوٹ جاتے ہیں تو ظاہری بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام تھے اپنے وقت کے، تو ان کی کتاب ہے قصد السبیل. جب بھی کوئی شخص اپنی اصلاح چاہتا تھا تو حضرت اس کو اس کتاب کو بغور پڑھنے کو کہتے تھے. اس کے شروع میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، اللہ کی راہیں سب ہیں کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. اسی کو طریق کہتے ہیں، راہ جو ہے یہی طریق. اس میں مختصر سا خطبہ ہے، پھر فرماتے ہیں اما بعد. یہ چند ہدایات ہیں، یہ وہ ہدایات ہیں جن پہ عمل اس طریق پر اللہ کو راضی اگر کرنا ہے تو بندے کو اس پہ چلنا ہے. اس کے لیے کچھ ہدایات ہیں جن میں مختصر مگر بہت ضروری کچھ مضامین سلوک بیان کیے گئے، جن کے قلم بند کرنے کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ اکثر لوگوں کی طبیعت میں اس کا مذاق پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں. سارے گناہ چھوڑنے ہوں گے، ظاہری بھی باطنی بھی. اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو ضرور بل ضرور تم اللہ کو راضی کرنا چاہو گے. ایسا کر سکتا ہے کہ مسلمان ہو تم اللہ کو راضی نہ کرنا چاہو؟ اللہ کو ناراض رکھو گے تم؟ کر سکتا ہے کہ مسلمان اس طرح سے کہ میں اپنے رب کو ناراض رکھوں گا؟ دیکھیے یہ اتنی شدید بات ہے، گناہ نہ چھوڑنے والی بات. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی گناہوں کی فہرست دی. باطنی گناہوں کی فہرست، اس میں شروع میں تین چار گناہ جو سب سے بڑے باطنی گناہ وہ لکھا. سب سے پہلے نمبر پر شرک، تیسرے نمبر پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، چوتھے نمبر پر اللہ سے نڈر یا بے خوف. کون سا نمبر رہ گیا؟ دوسرا. میں نے دوسرا نہیں بتایا، پہلے نمبر پر شرک، تیسرے نمبر پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، ظاہر کفر کے قریب ہے، اور اللہ سے نڈر یا بے خوف ہو جانا، گناہ کر جانا، یا اللہ میں مجھے تھوڑی سزا دیں گے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کفر کے قریب ہے. لیکن نمبر دو کیا ہے؟ نمبر دو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے چھوڑنے کا دل میں ارادہ نہ ہونا. یہ نمبر دو. تم یعنی اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کیے بیٹھے ہو کہ ہم یہ گناہ چھوڑیں گے نہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو. تو ہر گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہوگا. یہی طریقہ ہے، یہی راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے قصد السبیل. تو جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی، خوش ہوا اللہ اس سے، خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض لوگوں میں مذاق تو اس کا پیدا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے مسلمان ہے، ایک دائیا اٹھے گا کہ کاش میرا رب مجھ سے راضی ہو، مجھ سے راضی ہو. ایسا بھی کیا مسلمان جو اپنے رب کو کبھی راضی کرنے کی فکر ہی نہ کرے کہ کاش میرا رب مجھ سے راضی ہو. کافر ایک محسوس کرتا ہے اس چیز کو وطن کی محبت کے لیے، ہم اللہ کی محبت کے لیے اس چیز کو ایک لمحے کو محسوس نہیں کر پاتے، کاش میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کاش میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، پر بعض تو ناواقف، لیکن مذاق تو پیدا ہوا، لیکن بعض تو ناواقف یہ طریق سے، طریق ہی نہیں پتا. مالا تو ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کریں کیا؟ یہ تو لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنا، وظیفے، چلے. شیخ کو سمجھتے ہیں کہ شیخ پار لگا دے گا. حکیم الامت رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ بھائی جب انسان کو مکلف اللہ میں نے کر دیا تو اس مکلف میں وہ خود ذمہ دار ہے، اس کا کسی اور پہ انحصار اللہ میں کیسے رکھیں گے کہ شیخ پار لگائے گا؟ شیخ کیسے پار لگائے گا؟ تم خود تمنا کرو گے، تم خود طلب کرو گے، تم خود بڑھو گے، تو جا کے شیخ مددگار ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے ولی مرشد، ولی مددگار، رہنمائی کرنے والا، بس اتنا ہوتا ہے شیخ. اس کی ہے نا سورہ کہف کی آیت، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. ولی مرشد ہونا علامت ہے ہدایت پہ ہونے کی، اور ولی مرشد کا نہ ہونا گمراہی کی. اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرے اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، جس کا کوئی، جو اللہ میاں جس کو گمراہ کر دیں اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا، اس کا ایک ولی مرشد نہیں ہوتا. ولی مددگار، مرشد دینی رہنمائی کرنے والا. تو وہ دینی رہنمائی کرنے والا ہوگا تبھی کام بنے گا، تو پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. تو ناواقفی طریق سے اغلاط و ضلالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلطیوں میں اور گمراہی میں. اور بعض وہ اغلاط سے محفوظ ہیں مگر عدم معرفت مقصود سے ان اشعار کا مصداق بن جاتے ہیں. فارسی کے اشعار ہیں، یعنی ان کو غلطی تو نہیں ہے، یعنی گمراہی میں تو نہیں پڑے ہیں، سمجھتے ہیں کہ راستہ تو یہی ہے کہ اللہ میاں کو راضی کرنے کا راستہ بس ایک ہے کہ گناہوں کو چھوڑو. لیکن اس شعر کے مصداق بن جاتے ہیں کہ ایک ٹوکرا روٹیوں سے بھرا ہوا تیرے سر پر ہے، اور تیرا حال یہ ہے کہ ایک ٹکڑا روٹی کا در بدر مانگتا پھرتا ہے. سر پہ ہے، یعنی اتنا آسان ہے جیسے کہ سر پہ ٹوکرا رکھا ہو اور پریشان رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو راضی تو کرنا چاہتا ہے لیکن راستہ نہیں معلوم. تو ادھر بھاگ رہا، ادھر بھاگ رہا، لیکن خیر ادھر ادھر بھاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ پہنچا ہی دیتے. بہت لوگ ادھر ادھر بھاگ بھوک کے دیکھ چکے ہیں، آخر کار اللہ چلب والا جو ہوتا ہے اس کو اللہ میں پہنچا ہی دیتے. اور گھٹنے تک تو پانی کی نہر میں کھڑا ہے، مگر تیرا حال یہ ہے کہ پیاس اور بھوک سے تو تباہ ہو رہا ہے. تو پانی میں کھڑا ہے اور کہہ رہا پیاس لگی ہوئی ہے. اس لیے طریق و مقصود دونوں کی توضیح، یعنی اس کو واضح کرنا، اور تعین، یعنی اس کو متعین کرنا کہ ہے کیا، با سہل اور اخضر وجوہ ضروری سمجھی گئی، اس لیے آسان کرنے کے لیے. اور فرماتے ہیں کہ ان مضامین کا ماخذ، یعنی کہاں سے یہ چیزیں لی گئی ہیں جو اس کتاب میں ہیں فضل السبیل میں، وہ کتاب اللہ جل شانہ یعنی قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیقات ائمہ فن، اور ملفوظات اپنے شیوخ رحمہم اللہ، یہ ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علوم محبوبہ، اتنی چیزیں. نمبر ایک قرآن پاک کے، نمبر دو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین ائمہ فن جو اس فن کے امام ہیں کہ بندے کو گناہ سے ہٹا کر اللہ کے راستے پر کیسے لایا جائے، اس فن کے اندر ان کے ملفوظات اور تحقیقات. اور اپنے شیوخ جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ تھے، ان کے علوم موہوبہ، وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے. ہدایت اول سلوک، جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں، اس کی حقیقت ہے تعمیر الظاہر والباطن، باطن کو ٹھیک کرو اور ظاہر کو ٹھیک کرو. فرماتے ہیں کہ تعمیر الظاہر والباطن، یعنی اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ و معمور کرنا، ظاہر کو اعمال جوار ضروریہ سے، یعنی جو فرض اور واجب ہیں اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات، اور باطن کو، یعنی سوچ، باطن سوچ، دل سوچ، اچھے سے سمجھ لیجئے، باطن کو عقائد حق، سچے عقائد، یہ باطن ہے. عقائد کس کا نام ہے؟ میں نے یہ سوچا، بس یہ عقیدہ بنا، مان لیا ایک چیز کو، سوچنا اس حد تک کہ مان لے، یہ عقیدہ ہے.
سوچنے پہ عقیدہ ہے، خلاف سوچے گا عقیدہ خراب ہو جائے. میں یہ سوچتا ہوں کہ قدرت صرف اللہ میں ہے، عقیدہ میرے سوچنے کی بات ہے نا، جو بالقصد سوچے گا وہی اس کا عقیدہ ہوگا. تو باطن کو عقائد حق اور اخلاق باطنہ، مثلاً کل بھی بتایا تھا اخلاص اور شکر اور صبر اور زہد اور تواضع وغیرہ سے آراستہ کرو، ان اخلاق کو پیدا کرو. ایک مرتبہ تو اس کا یہ ہے، یہ تو فرض و واجب کے درجے میں، یعنی اس میں کمی ہوگی تو گناہ میں مبتلا ہوگی، اس میں کمی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ فرض و واجب کا درجہ ہے. اور دوسرا ایک اور مرتبہ ہے، اس مرتبہ اولا کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ تمام فرائض و واجبات ادا ہو رہے ہیں اور تمام ضروری عقائد اور اخلاق پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ظاہر کو طاعات غیر ضروریہ یعنی نوافل میں اور باطن کو دوام ذکر میں کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے اس میں مشغول کرنا. فرمایا مرتبہ اولا کی تحصیل ہر مسلمان پر فرض، لیکن اس میں ایک باریکی، کوئی بھی آدمی جو مرتبہ اولا کو حاصل کرے گا، اچھی طرح سمجھیے یہ لکھا ہوا نہیں ہے، مرتبہ اولا کو جو حاصل کرے گا یعنی سارے فرائض و واجبات ظاہری بھی ادا کرے گا اور باطنی اخلاق بھی پیدا کرے گا اور عقائد بھی اس کے صحیح ہوں، وہ کیا کر رہا ہے؟ بظاہر کوئی نوافل نہیں کر رہا ہے، لیکن ایسا کوئی مسلمان نہیں جو نوافل نہیں کرتا. مجھے بتا دیجیے کہ مسلمان، ہر مسلمان نماز کے بعد ہی کچھ تسبیحیں پڑھتا ہے، کچھ چلتے پھرتے دعائیں کرتا ہے، سب نوافل ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ مرتبہ اولا ہو اور مرتبہ جو اس کے بعد کا مرتبہ ہے اس کا کچھ حصہ کسی کو حاصل نہ ہو، یہ نہیں ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں دونوں میں سے کچھ حاصل ہو، اس میں سے جو کاملاً حاصل ہوتا ہے اور اس میں سے کچھ حاصل ہوتا ہے. اور جو لوگ مرتبہ ثانیہ میں مشغول ہیں ان کو تو ظاہر ہے پہلا حصہ پہلا ہے. تو دونوں ایک ہی، اصل میں ایک ہی چیز ہے، عنوان مختلف. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صرف مرتبہ اولا کو حاصل کر لے اور مرتبہ ثانیہ کا اس کو کوئی بھی حصہ نہ ملے، نوافل میں سے کچھ حصہ نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوتا کہ تمام فرائض و واجبات ادا کرے لیکن نوافل سے زیادہ تر تو ہم لوگ نوافل ادا کرتے ہیں اور فرائض و واجبات میں تو کمی رہتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو اس کی تحصیل ہے یعنی اس کو حاصل کرنا مرتبہ اولا کو، ہر مسلمان پر فرض عین ہے. یہ عرض کیا جاتا ہے ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور اس کے لیے دو چیزوں کی حاجت ہوگی اور اس کا اہتمام بھی ضروری ہوگا. ایک بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا، خواہ پڑھ کر خواہ علماء سے پوچھ پوچھ کر، اور پڑھنا بھی خواہ عربی میں ہو یا فارسی میں خواہ اردو میں. اور لکھتے ہیں حکیم الامت کے احقر نے ایک بہشتی زیور شائع کرایا ہے وہ، اور رسالہ صفائی معاملات اور تیسرا باب مفتاح الجنہ، یہ سب اب بہشتی زیور میں موجود ہے. یہ ضروریات روزمرہ کے لیے کافی ہے، یعنی اتنا علم کافی. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ بہشتی زیور کے 10 حصے عورتوں کی تمام ضروری دینی تعلیم کے لیے بالکل کافی ہیں، اور اگر 11ویں کو شامل کر لو تو مردوں کے لیے بھی کافی. یہ ضروری علم دین. دوسرا، یہ تو ایک چیز ہوئی علم حاصل کرنا، اور دوسرے علم پر عمل کرنے کی ہمت قوی رکھنا کہ تقاضائے نفس، اب علم تو حاصل ہو گیا، نامحرم کو مت دیکھو، پردہ کرو، سب معلوم ہو جائے گا آپ کو بہشتی زیور سے، لیکن اب ہمت چاہیے. تو دوسرے علم پر عمل کرنے کی ہمت قوی رکھنا کہ تقاضائے نفس، نفس کے تقاضے یا ملامت خلق، لوگوں کی ملامت سے ڈر کے. یہ دو چیزیں لکھی ہیں، تقاضائے نفس یا ملامت خلق، سنگ راہ نہ ہو جائے، راہ کا پتھر نہ بن جائے، تم کو روک نہ دے، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک بعض لوگ بےہودہ قسم کے مشاغل میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی شطرنج میں، کوئی گیم میں، کوئی لوڈو میں، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں، اور کبھی دماغ کسی کو بتایا بھی جائے تو آر آتی ہے، یعنی اچھا کیا ہوا بھائی، اس ڈر سے کوئی مجھے پوچھے گا کہ کیوں چھوڑ دیا، چھوڑتے ہیں. تو کیا ہے ملامت خلق؟ خلق کی ملامت سنگ راہ بن جاتی ہے، یا پھر خود اپنا تقاضۂ نفس ہوتا ہے، مزہ آتا ہے. اور فرمایا کہ دوسرے مرتبے میں مشغول ہونے سے کوئی ضروری طاعت مرتبہ اولا کی فوت یا خلل پذیر ہو جاوے تو دوسرے مرتبے میں مشغول ہونا، یعنی نوافل میں مشغول ہونا، غیر واجبات میں مشغول ہونا، ممنوع اور غیر مشروع ہو جاوے گا. جیسا کہ بعض نادان کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کو بھوکا ننگا چھوڑ کر درویشی کا دم بھرتے، حقوق کی پرواہ نہیں ہے، بیوی کہ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں, بچوں کے حقوق, بچوں کی تربیت تمہارے اوپر فرض ہے, واجب ہے, بچوں کی نگہبانی تمہارے اوپر, باپ کے اوپر ضروری ہے, نان نفقہ بیوی کا تمہارے ذمے ہے, ان سب چیزوں سے تم بے پرواہ ہو کر الا اللہ کی تسمیہ کرو گے تو تم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ ہدایت اول ہے, اور ہدایت دوم انشاءاللہ کل ہوگی.